भाई जल्दी बोलें।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعده، وإنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الحوض. صلوات سيدنا محمد. ارشاد ہے جناب سرور کائنات ہے کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو بڑی گھر قدر، بڑی اہم، بڑی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت ہے، میرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان کا دامن ہاتھ میں رکھو گے، ان سے وابستہ رہو گے، ان سے لپٹے رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد کبھی ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. وإنهما لن يفترقا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائے. ہمارے آپ کے درمیان گفتگو کی منزل کافی آگے بڑھ چکی ہے، اور بات یہاں تک آئی کہ اللہ نے دین اپنے حبیب کے ذریعے بھیجا، اور جب اس کا حبیب ہم تک دین پہنچا چکا، اور وہ وقت آیا کہ وہ عالم بالا کی طرف واپس جائے، اپنے رب کی طرف مراجعت کرے، تو حکم خدا سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو جو شریک نور رسالت بھی تھے، باب مدینۃ العلم بھی تھے، سوار دوش رسول بھی تھے، داماد پیغمبر بھی تھے، اور جن کی پیشانی، دیکھیے آج کے مسلمان جو ہیں، ہم آپ جیسے یہاں بیٹھے ہیں سب، تو ہم اصلی نسلی مسلمان ہیں. جو سید ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ تو ہمیشہ سے ہیں سید، مگر سب یہاں سید نہیں بیٹھے ہیں، غیر سید بھی ہیں، میں خود غیر سید ہوں، سید نہیں ہوں. تو ہم لوگوں کے آبا و اجداد، یعنی نان سادات جو ہیں، جو سید نہیں ہیں، کبھی کافر تھے، کبھی ہزار برس پہلے، 800 برس پہلے، 1200 برس پہلے کبھی کافر رہے ہوں گے، لیکن ادھر 200-400 برس سے، 500 برس سے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں. ہے نا, ہم سب مسلمان ہیں, ہم پیدا ہوئے مسلمان ہی گھر, ہمارے باپ بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, ہمارے دادا بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, ہمارے پردادا بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, تو ہم سب جو ہیں وہ مسلمان ہیں. تو ہمیں کوئی بت پرستی سے یا بتوں کو سجدہ کرنے سے لگاؤ نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے, ہمیں کوئی لگاؤ نہیں. لیکن جس زمانے میں اسلام آیا تھا تو ظاہر ہے کہ کوئی چھوٹے چھوٹے بچے تو مسلمان ہوئے نہیں تھے چھ چھ مہینے کے, ارے کوئی 30 برس کا تھا مسلمان ہوا, کوئی 40 برس کا تھا جو مسلمان ہوا, کوئی 50 برس کا تھا جو مسلمان ہوا, کوئی 60 برس کا تھا جو مسلمان ہوا. تو جو جب مسلمان ہوا اس وقت سے وہ خدا کا واحد کا پرستار ہو گیا. لیکن اس کے پہلے جو زمانہ کفر تھا اعلان اسلام سے پہلے, اس وقت تو وہ بتوں کے آگے سر جھکاتا تھا, اس وقت تو وہ بتوں کو سجدہ کرتا تھا. اب جس دن سے مسلمان ہو گیا اس دن سے اس نے چھوڑ دیا. لیکن جب تک نہیں ہوا تھا اور جب تک حضور کی آواز اس کے کان میں نہیں پڑی تھی اور جب تک سرکار نے اعلان اسلام نہیں فرمایا تھا, اس وقت تک کی پوزیشن آپ سوچئے کیا تھی. اس وقت تک کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنے بتوں کی پرستش کرتے تھے. اس مکہ مدینے کی بھیڑ میں, جس میں گنتی تو نہیں ہے میرے پاس کہ کتنے لوگ تھے, مگر ظاہر ہے کہ 2 شہروں کی یا اس سے زیادہ کی آبادی, ایک آدمی ایسا نکلا کہ جس کو اسلام نے کرم اللہ وجہ کا لقب دیا. ورنہ عام طور سے یہ رواج ہے کہ وہ بزرگان اسلام جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے یا ان سے قریب تھے یا حیات طیبہ میں تھے, اور یا حیات طیبہ میں اگر نہیں تھے تو اسی صدی میں تھے یا اس کے بعد دوسری صدی میں تھے, لیکن ان سے قریب کے لوگ تھے. ان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ احتراماً ایک لفظ لگایا جاتا ہے رضی اللہ عنہ. یہ اسلام میں احترامی لفظ ہے رضی اللہ عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو. یہ مولا علی کے نام کے ساتھ بھی ہم نے لگتے دیکھا ہے, اس لیے کہ مولا علی بھی انہی بزرگوں میں تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے. لہذا جب کبھی مولا علی کا تذکرہ تاریخوں میں ہم نے پڑھا تو ہم نے کوئی حدیث ہے کچھ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے, یہ رکھے دیکھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ فرمایا. تو یہ لفظ بھی اچھا ہے, کرم اللہ وجہ کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کے چہرے کو پاک رکھا, مکرم رکھا, معزز رکھا, یہ اس کا ترجمہ اردو میں ہے. تو حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ لکھا جاتا ہے. تو اب یہ جو لکھا جاتا ہے, یہ ہم نے کہا کہ اور بزرگوں کے ساتھ یہ لفظ نہیں ملتا. اور بزرگوں کے ساتھ یہ لفظ نہیں ملتا. لفظ تو اچھا ہے اور حضرت علی کے لیے ملتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معزز بزرگ کے لیے لکھا جا سکتا ہے لفظ, اس کے اندر علماء نے یا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے. لیکن اور بزرگان اسلام جو تاریخ میں گزرے ہیں ان کے لیے کہ حضرت سلمان کرم اللہ وجہ نے یہ کہا مثلا, یہ حضرت ابو ذر کرم اللہ وجہ نے یہ کہا, یہ نہیں ہم کو ملتا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا, یہ تو ملتا ہے. لیکن یہ کہ حضرت عمار کرم اللہ وجہ نے یہ کہا, یہ نہیں ملتا کہیں. حضرت علی کے لیے دونوں لفظیں ملتی ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملتا ہے اور کرم اللہ وجہ ملتا ہے. تو ہم نے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے, کیا کوئی خاص خطاب تھا یا رسول نے ان کو مخصوص کر کے دیا تھا کہ یہ تمہارے لیے ہے اوروں کے لیے نہیں ہے, یہ اس کا واقعہ کیا ہے. یا جو انہی کے نام کے ساتھ ملتا ہے دوسرے کے نام کے ساتھ نہیں ملتا. تو علماء نے یہ جواب دیا کہ چونکہ علی نے بچپن میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا, چونکہ علی نے بچپن میں بھی اور ناسمجھی میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا, لہذا یہ لفظ لکھا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو بتوں کے آگے سجدے کے داغ سے پاک رکھا, یعنی ان کی پیشانی پر بت پرستی کا داغ ایک سیکنڈ کے لیے یا ایک ہزارویں حصے کے لیے بھی ایک سیکنڈ کے نہیں لگا. یہ چیز جو ہے جب سنی تو نیچرلی چاہنے والوں کو, جو مولا علی کے چاہنے والے ہیں, ان کو یہ بہت اچھی لگی. جیسے آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھا تو مجمع نے بھی واہ واہ کی اور ایک آواز بلند ہوئی مجمع سے, تو مجمع کا واہ واہ کرنا اور آواز بلند ہونا کس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات آپ کو اچھی لگی؟ لیکن میں عجب دماغ کا آدمی ہوں, میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ آپ کہیں گے ارے اطہر صاحب آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ یہ کہیں, ساری کی کرائی اتنے دنوں کی محنت اپنی آپ نے برباد کر دی اس ایک جملے میں, سارا مجمع آپ کو برا کہہ رہا ہے. ہم مولا کے لیے پوچھتے ہیں کیوں نہیں کیا؟ بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ میری پوری بات سن لیجئے پھر خفا ہوئیے گا. بچہ فطرتاً نقال ہوتا ہے, وہ جو بڑوں کو کرتے دیکھتا ہے وہ کرتا ہے. بچہ جو ہے وہ اس کی فطرت ہے, ماشاءاللہ ہر گھر میں بچے ہیں, بچوں سے واقف ہیں. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. بچہ فطرتاً نقال ہوتا ہے. آپ کے جو بھی رشتہ ہو, آپ کے اپنے بچے ہوں یا آپ کے بہن بھائی ہوں یا آپ کے پوتے نواسے ہوں, جس ایج گروپ میں ہیں آپ, بچوں کا آپ سے وہ رشتہ ہوگا. اچھا یہ بچے جو ہیں جہاں نماز کی پابندی ہوتی ہے, دیکھیے نماز کی پابندی رکھیے ہمیشہ. یہ میں بچوں کو وصیت کرتا ہوں اور نوجوانوں کو کہ نماز نہ چھوڑیے گا, سمجھے آپ. اور نماز ایک تو گناہوں سے بچاتی ہے, ایک کام تو یہ ہے, قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز جو ہے وہ فحش باتوں سے اور گناہوں سے بچاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے, اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی روزی تنگ ہوتی ہے. لہذا قرآن مجید میں ہے کہ وہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو ہمارے ذکر سے, مفسرین کہتے ہیں ذکر سے مراد نماز ہے, پرہیز کرے یعنی نہ پڑھے نماز, اس کی روزی تنگ ہوتی ہے. لہذا میری بچوں سے وصیت و نصیحت ہے کہ نماز کبھی ترک نہ کیجیے, اس لیے کہ اس سے آپ بھی بدنام ہوتے ہیں اور آپ کی عزاداری بھی بدنام ہوتی ہے. کہ مجلس ماتم کرتے ہیں صاحب نماز نہیں پڑھتے, تو آپ عزاداری کو بدنامی سے بچانے کے لیے نماز کی پابندی کیجیے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جس گھر میں نماز ہوتی ہے اس گھر میں بچہ آپ کو برابر مصلی پر آتے ہوئے دکھائی دے گا, مٹی میں کھیل رہا ہے, آپ نے مصلی بچھایا وہ چڑھایا مصلی پر, ننگا ہے چڈی بھی نہیں پہنے مصلی پر آ گیا, سمجھے آپ. اس کو ہاتھ اس کے گیلے ہیں, پتہ نہیں کیسا پانی ہے, نجس ہے, پاک ہے, اس کو اس کی فکر نہیں ہے. مزدور سے نماز پڑھی تو کوئی آ گیا گھر والا, وہ اس کو وہاں سے کھینچ کے لے گیا, دیکھو یہ نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے, اس کو لے جاؤ یہاں سے, اس لیے کہ ہر ایک کا بچہ تو وہ ہے نہیں جس کے لیے سجدے کو طول ہو. یہ بھی تجربہ اگر اب تک تجربہ نہیں کیا بے خیالی میں تو آپ کر لیجئے گا. یہ جب مصلی پر آتا ہے تو نماز میں آپ کے جسم کی کئی شکلیں بنتی ہیں. ایک شکل ہے قیام, سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں. ایک شکل ہے رکوع, جھکتے ہیں نماز میں. ایک شکل ہے قعود, خاص انداز سے پیروں کو جوڑ کے بیٹھتے ہیں نماز میں. اور ایک شکل ہے سجدہ. تو نماز پڑھنے والے کی نماز کے دوران چار جسم کی شکلیں بنتی ہیں, قیام, رکوع, قعود اور سجدہ. یہ جو اس مصلی پر بچے چڑھاتے ہیں یہ نہ تو قیام کرتے ہیں, نہ رکوع کرتے ہیں, نہ قعود کرتے ہیں, یہ فوراً سر سجدے میں رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سجدہ انسانی فطرت سے اتنا قریب ہے کہ بچہ جو آئینہ فطرت ہوتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے. یہ بچہ دو برس کا, ڈیڑھ برس کا, ڈھائی برس کا یہ مصلی پہ آتا ہے, بھلے جوان ہو کے چاہے یہ نماز پنجگانہ بھی نہ پڑھے, مگر بچپن میں اگر ماں باپ, چچا, ماموں, خالہ, پھوپھی, دادا, دادی, نانا, نانی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتا ہے. اچھا بعض گھر ایسے ہیں جن سے اللہ میاں سے تعلقات نہیں ہیں, ان کا بھائی ہم سے کشیدگی ہے, صاحب سلامت بند ہے. اس گھر کا بچہ کبھی سجدہ نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہی نہیں ہے. اس نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہی نہیں. ہو سکتا ہے جوان ہو کے نماز شب کا پابند ہو جائے, مگر جوان ہو کے ابھی نہیں کرے گا سجدہ, اس لیے کہ ابھی اس نے اپنے گھر میں منظر دیکھا ہی نہیں, وہاں گھر میں مصلی ہی نہیں ہے, تو سجدہ کرے گا کہاں. تو عزیزان گرامی, بچہ ہوتا ہے آئینہ فطرت, اور جو بڑوں کو کرتے دیکھتا ہے وہ کرتا ہے. تاریخ لکھتی ہے علی نے بچپن میں بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. ہمارا کہنا یہ دو حالتوں سے خالی نہیں, یا تو علی کے گھر میں بتوں کے سجدے کا رواج نہیں تھا, اور یا علی ڈیڑھ برس دو برس کے سن میں جانتے تھے کہ لائق سجدہ کون ہے اور کون نہیں. اگر پہلی بات مانیے تو ابو طالب کو مومن مانیے, دوسری مانیے تو علی کو امام مانیے. تو جناب یہ ہم نے مولا علی کو منتخب کیا رسول اللہ کے بعد بحکم خدا, غدیر میں ہم کو ملے اور ہم نے رہبری کے لیے منتخب کیا. فرمایا ہم نے علی نے ہم کو دین بتایا اور اس کے بعد پھر ائمہ اطہار کا سلسلہ چلا. وہی جو رسول کی گود کے پالے تھے, وہی جنہوں نے زبان رسول چوسی تھی, وہی جو پشت رسول پر بیٹھے تھے, وہی جو رسول کی گودیوں میں رہے تھے, انہوں نے ہم کو اسلام بتایا. اور اس کے بعد پھر ہم نے اسلام ان کی گود کے پالوں سے لیا. اس طریقے سے ہمارا اسلام 12 اماموں تک چلتا رہا. اور اس 250 برس کے عرصے میں, جس میں ہمارے 12 اماموں کی مدت ہے ظاہر رہنے کی, ویسے تو آج بھی ہیں مگر ظاہر رہنے کی جو مدت ہے, اس میں کبھی ایک واقعہ ہمیں ایسا نہیں ملا تاریخ میں کہ کسی مسئلے کا جواب امام نے نہ دیا ہو, یا کسی مسئلے کا جواب دیا ہو اور لوگ مطمئن نہ ہوئے ہوں اور دوسرے نے جواب دے کے مطمئن کیا ہو, یا ان کے سیرت و کردار کے متعلق کسی شخص نے کوئی اعتراض کیا ہو کبھی کسی منزل پر. اس لیے کہ تاریخ نے ہم کو لکھ کے سب کچھ بتا دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم مصلحتاً اس کو ممبروں سے نہ پڑھیں, لیکن اموی عشرت قدوں کا حال اور بغداد کی دجلے کی رنگین راتوں کا حال تاریخ کے اندر محفوظ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے کسی شخص کی رات کے اوپر سے پردہ اٹھانا پسند نہیں کرتے, لیکن یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام جو گزرے ایک کے بعد ایک, ولو حکومت ان کی دشمن رہی اور ولو ان کے آدھا کی تعداد میں کافی زیادتی رہی, لیکن اس کے بعد بھی ان کے سیرت, ان کے کردار, ان کے قول, ان کے عمل, ان کے فعل کے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکا. چنانچہ ہم نے دین کو ان سے سمجھا. 250 برس کے وقفے میں ہمارے پاس قول معصوم کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا کہ ہم اس کے ذریعے سے دین کو سمجھ لیں. یعنی میں اکثر مجلس سے پڑھتا ہوں کہ اگر 12 مرتبہ کسی طالب علم کو کوئی سبق پڑھایا گیا ہو تو اب امید کی جاتی ہے کہ یاد رکھے گا. تو ہم نے بھی 12 مرتبہ معصوم سے سبق پڑھا تو اب امید یہ ہو گئی کہ ہمیں یاد رہے گا. اب رہ گیا یہ کہ ہمیں کسی معصوم کی حدیث مل جائے, ہمارا کام ہو جاتا ہے. چھٹے امام کی حدیث مل جائے, ہو جائے گا. چوتھے امام کی حدیث مل جائے, ہو جائے گا. پانچویں امام کی حدیث مل جائے, نویں امام کی حدیث مل جائے, گیارہویں امام کی حدیث مل جائے, ہاں ہمارا کام ہو جاتا ہے. ہم اس میں پابند نہیں ہیں کہ کس امام کی حدیث ملے. اچھا بچے نوجوان اس کا بھی راز سمجھ لیں کہ کیا معاملہ ہے. اس لیے کو بات ایک ہی ہوتی ہے. دیکھیے میری اس وقت کی مجلس میں ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں باہر بھی لوگ سنتے ہیں, یقیناً صحیح کہتے ہوں گے, ہر ایک یہی کہتا ہے, لیکن میرے سامنے یہ حال جو ہے اس کو تو میں دیکھ رہا ہوں جو میری نگاہوں کے سامنے ہے, یہ کھجا کھج بھرا ہے. تو اتنے میری مجلس سن رہے ہیں, جیسے ہی میری مجلس ختم ہو اور 10 منٹ کے بعد ان لوگوں کو پھر جمع کر لیجئے اور کہ یہ جو اثر صاحب نے ابھی پڑھا ہے ریپیٹ کر دیجئے. پسینے آ جائیں گے, ریپیٹ نہیں کر پائیے گا. ان کا سبجیکٹ میٹر بتا دیں گے, ان کا نہیں لفظیں وہی ہوں, کہ بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے دشمن ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے مخالف ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے توجہ سننے نہیں آئے تھے. نہیں, گھنٹہ گھنٹہ وہ پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سننے کے لیے. انسانی دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک معمولی آدمی کی بھی گھنٹہ بھر کی تقریر کو ریزرو کر سکے. وہ ریزرو نہیں ہوگی دماغ میں, یہ بس میں نہیں ہے آدمی کے.
اس سے کوئی دشمنی، مخالفت، عداوت، جھگڑا کچھ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، سب چاہنے والے ہیں، سب محبت کرنے والے ہیں، سب شوق سے سننے والے ہیں، مگر یاد نہیں رہے گا. اور فرمایا ہم نے، اس لیے کہ انسانی دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے. لیکن یہ ویڈیو بن رہا ہے، ویڈیو بن رہا ہے، ایک ویڈیو مل جائے معلوم ہو جائے گا کیا پڑھے. ان کا نہیں، وہ تو چلے گئے جو بیٹھے تھے، وہ دوسرا ویڈیو جو بنا رہے تھے وہ بیٹھے ہیں، سب کو بلا لو. معلوم جو مشینیں لگی ہیں سب وہی کہیں گی، الگ الگ نہیں کہیں گی. تو عزیزان گرامی، یہ جو آل محمد ہیں اور ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں، یہ اس لیے وابستہ ہیں کہ جب ایک گھنٹے کی ایک جاہل انسان کی تقریر، جو آپ ہی کا جیسا بلکہ آپ سے بھی کمتر درجے کا آدمی ہے، آپ لوگ نہیں یاد کر سکتے ہیں، تو سب سے بڑے رسول کی 23 برس کی تبلیغی زندگی کون کلزر پڑے گا؟ ہاں مجھے بتائیے کس میں دم ہے اور کس میں جان ہے، کس میں سکت ہے، کون محفوظ کرے گا؟ تو عزیزان گرامی، عام آدمی نہیں محفوظ کر سکتا. وہاں جو چیز محفوظ کرتی ہے اس کا نام ہے عصمت. جو چیز اس کو محفوظ کرتی ہے، جو پرزرو کرتی ہے دین کو، اس کا نام ہے عصمت. ہم معصوموں کے 12 اماموں کی عصمت کے جو قائل ہیں، عصمت فضیلت نہیں ہے، عصمت دین کی ضرورت ہے. اگر عصمت نہ ہوگی تو یقین نہ آئے گا کہ یہ ہم تک پہنچا کہ نہیں. اب جب امامت پردے میں چلی گئی اور غیبت صغرا کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، تو اب وہ دور شروع ہوا کہ جب ہمیں حدیث معصوم کے ذریعے سے اپنے مسائل کو سمجھنا ہے، قول معصوم کے ذریعے سے اپنے مسائل کو سمجھنا ہے. میں یہ چیزیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بچوں کے دماغ میں بیٹھ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ایک پروپیگنڈا ہے ہم لوگوں کے خلاف کہ فلاں کے دشمن ہیں اور فلاں کا یہ ہے اور فلاں کا وہ، یہ سب بیکار کی بات ہے اور جہالت کی باتیں ہیں. دشمنی اور دعوت اور لڑائی اور جھگڑا کچھ نہیں. 1400 برس پرانے کیریکٹروں سے لڑائی کیا اور دوستی کیا؟ سمجھے آپ، یہ سب نہیں. بات جو ہے وہ اصول کی ہے. آپ ٹھنڈے دل سے ہمارے پاس بیٹھیے، نرم مزاجی سے بات کیجئے، ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ معاملہ کیا ہے. معاملہ کیا ہے؟ ہم نے قول معصوم کو کیوں پریفر کیا ہے؟ ہم دوسروں کا قول کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کیا کوئی عداوت کی بات ہے؟ کیا کوئی دشمنی کی بات ہے؟ کیا کوئی مخالفت کی بات ہے؟ یا کوئی اور معاملہ ہے؟ تو مسئلہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ جو اسلام میں واقعات ہوئے ہیں، دیکھیے ٹھنڈے دل سے سنیے گا، بگڑنا چاہیے گا. ان واقعات کے سلسلے میں ہماری طبیعت مشکوک ہے. دیکھیے ہم بالکل صاف بات کہتے ہیں، جو ہمارے